كتاب الحظر والإباحة لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال رحمهما الله يكره توسده ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. کتاب الحظر والإباحة, حظر کا معنی ہے منع کرنا بھائی, حظر کا معنی ہے منع کرنا بھائی, اور إباحة کا معنی ہے مباح کرنا بھائی, اجازت جس کی ہو بھائی. اس باب کے اندر صاحب قدوری کچھ ممنوع اور اسی طرح کچھ جائز امور کے بارے میں بتلائیں گے بھائی, کچھ متفرق چیزیں بتلائیں گے آپ کو, کچھ ایسی ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہے, مولانا ممنوع ہیں, ان کے بارے میں بھی بتلائیں گے, اور کچھ چیزیں وہ جن کا کرنا جائز ہے, مباح ہے بھائی. مباح یاد رکھیے, مباح اسے کہتے ہیں جس کا کرنا بھی جائز ہو اور نہ کرنا بھی جائز. سمجھ میں آیا؟ انسان کی مرضی ہے اس فعل کو کرے یا نہ کرے, یعنی کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں بھائی, سزا کوئی نہیں, ایسے فعل کو مباح کہا جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آئے؟ مثلا دیکھو بھائی, چائے آپ کے سامنے پڑی ہے, اس چائے کو آپ پیتے ہیں, کوئی ثواب ہے؟ نہیں, ثواب کوئی نہیں. نہیں پیتے تو گناہ ہے؟ گناہ بھی کوئی نہیں. تو اسی طرح تو تمام امور بھائی جو جن کے کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ نہیں, یعنی اجازت ہے شریعت کی طرف سے, انہیں مباح کہا جاتا ہے. تو اس باب کے اندر کچھ ممنوع اور کچھ مباح چیزیں بتلائیں گے متفرق قسم کی. کہتے ہیں لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء, حلال نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے مردوں کے لیے ریشم پہننا, ويحل للنساء اور عورتوں کے لیے حلال ہے یعنی ان کے لیے جائز ہے. مردوں کے لیے ریشم کا استعمال جائز نہیں ہے بھائی, ہاں عورتوں کے لیے حلال ہے بھائی. ولا بأس بتوسده عند أبي حنيفة رحمه الله, توسد کا معنی ہے تکیہ بنانا بھائی, اور کوئی حرج نہیں ہے اس کو تکیہ بنانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال رحمهم الله, اور صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں یکرہ توسده, کہ مکروہ ہے اس کو تکیہ بنانا. امام صاحب کے نزدیک بھائی ریشم کو تکیہ بنا لینا, یعنی تکیے پر ریشم چڑھایا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اسی طرح بچھونا ہے اس پر ریشم ہے, کوئی حرج نہیں. البتہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے بھائی, مکروہ ہے. ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى, اور کوئی حرج نہیں ہے ریشم کے پہننے میں اور دیباج, دیباج بھی خاص قیمتی قسم کا ریشم ہے بھائی, کوئی حرج نہیں ہے ریشم اور دیباج کے پہننے میں فی الحرب جنگ کے اندر, عندهما صاحبین کے نزدیک, ویکرہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور مکروہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. بھائی یکرہ کا لفظ آتا ہے جگہ جگہ, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یکرہ کا لفظ جہاں فقہ کی کتابوں میں مطلق آئے, یعنی کوئی قید وغیرہ ساتھ ذکر نہیں ہے کہ کون سا مکروہ مراد ہے, تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ مکروہ دو قسم پر ہے, ایک مکروہ تنزیہی ہے, ایک مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حلال کے زیادہ قریب ہے, اور مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے زیادہ قریب ہے. بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے عام حالات میں کسی انسان کے لیے کسی مرد کے لیے ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے, اسی طرح جنگ کے دوران بھی ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے. جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میں مرد کے لیے ریشم پہننا جائز ہے بھائی, کہ اس سے ریشم کے پہننے سے ایک تو دشمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے, دوسرا اس سے اپنی حفاظت ہوتی ہے بھائی. بھائی جنگ قدیم زمانے میں چونکہ تلوار سے لڑی جاتی تھی تو تلوار جو ہے وہ ریشمی کپڑے کو نہیں کاٹتی, اس پر پھسل جاتی ہے بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو وہ جنگ کے اندر جب پہنیں گے بھائی تو تلوار کے زخم سے زیادہ تر حفاظت ہو جائے گی, اس لیے کہتے ہیں جنگ میں پہننے کی اجازت ہے بھائی. یہ معنی والا باس بلبس الحریری والدیباج فی الحرب عندہما, اور کوئی حرج نہیں ہے ریشم اور دیباج کے پہننے میں جنگ کے دوران, عندہما صاحبین کے نزدیک, ویکرہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور مکروہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. ولا باس بلبس الملحم اذا کان, آگے عبارت کیا ہے آپ کی کتابوں میں؟ اذا کان صداہ, صداہ کا لفظ ہے, صداہ کا لفظ ہونا چاہیے بھائی, کتابت کی غلطی ہے. سین دال الف ہا, سین دال الف ہا. اذا کان صداہ ابریسما ولحمته قطنا, اذا کان صداہ ابریسما, اور کوئی حرج نہیں ہے ملحم کے پہننے میں. ملحم یاد رکھیے بھائی, ملحم وہ کپڑا ہے جس کا تانا ریشم کا ہوتا ہے اور بانا ریشم کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے بھائی. تانا اور بانا اس سے مل کر کپڑا بنتا ہے بھائی. بھائی آپ اپنے کپڑے پر غور کریں, کچھ دھاگے لمبائی کے رخ چل رہے ہیں, کچھ دھاگے چوڑائی میں چلتے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو لمبائی کے رخ دھاگے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمبائی. عربی میں کہتے ہیں صدا بھائی, صدا سین دال یا کے ساتھ بھائی, صدا. اور جو چوڑائی میں دھاگے چلتے ہیں اس کو, اس چوڑائی میں چلنے والے دھاگے کو بانا کہتے ہیں, بانا بانا. اور عربی میں اس کو کہتے ہیں لحما, لحمتن, سمجھ میں آیا بھائی؟ لحمتن. اور یاد رکھیے کپڑے کے اندر اصل اعتبار بانے کا ہے, یہ جو چوڑائی میں چل رہا ہے. اگر ابھی آپ کو یہ بتلا رہے ہیں صاحب خدوری کہ ملحم کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں نے بتلایا ملحم وہ کپڑا ہے جس کا تانا ریشم کا ہو اور بانا جو ہے وہ کپاس روئی وغیرہ یا اون کا بنا ہوا ہو بھائی, اس قسم کا دھاگا ہو. تانا کس قسم کا دھاگا ہو؟ ریشمی دھاگا. اور بانا کیا ہے؟ سوتی دھاگا ہے اور یا کوئی اور دھاگا ہے, یعنی ریشمی نہیں ہے. تو بانا ہوا غیر ریشمی, اور اعتبار بھی دراصل کس کا ہوتا ہے؟ بانے ہی کا اعتبار ہوتا ہے. تو گویا یوں سمجھائے گا جائے گا یہ کپڑا ریشمی ہے ہی نہیں, اصل اعتبار تو بانے کا ہے اور وہ تو ریشم کا نہیں ہے, لہذا اس کپڑے کا پہننا جائز ہے بھائی. کہتے ہیں ولا باس بلبس الملحم, اور کوئی حرج نہیں ہے ملحم کپڑے کے پہننے میں. اذا کان صداہ ابریسما, ابریسم ریشم کو کہتے ہیں. اذا کان صداہ ابریسما, جبکہ اس کا تانا ریشم ہو. ولحمتہ قطنا, اور اس کا بانا روئی کا ہو. قطن روئی کو کہتے ہیں کپاس کو بھائی, اور اس کا بانا کپاس کا ہو یعنی سوتی ہو. او خزن, خزن ہے آپ کی کتابوں میں؟ او خزن بھائی, خز تو اصل میں خز بھی ملحم کی طرح کپڑے کو کہتے ہیں جس میں تانا اور قسم کا ہو اور بانا اور قسم کا ہو بھائی، یعنی جس کے اندر اس میں بھی تانا ریشم کا اور بانا اون کا ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اصل عبارت ہونی یوں چاہیے بلبس الملحمی اول خزی یا ول خزی ہونا چاہیے، ول خزی، ملحم اور خز کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ یہ ان نسخوں میں اسی طرح ہے، تو خز تو کہتے ہی کپڑے کو ہیں، اگر دیکھا جائے تو عبارت یوں بن رہی ہے لحمتہ قطنن او خزن، اس کا بانا کیا ہو، کپاس کا ہو یعنی سوتی ہو، او خزن یا خز کپڑے کا ہو، حالانکہ بانا دھاگے سے بنتا ہے، کپڑے کا تو نہیں ہوتا وہ بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو پھر اب اگر عبارت اسی طرح رکھیں تو پھر خزن کا ترجمہ اونی کے کر لیں بھائی، کہ تانا بانا سوتی ہو یا اونی ہو، سمجھ میں آیا؟ ورنہ عبارت یوں ہونی نہیں چاہیے، بہرحال چلو اسی طرح برقرار رکھیں آپ کہ جبکہ اس کا تانا ریشم کا ہو، ولحمتہ قطنن او خزن، اور اس کا بانا جو ہے سوتی ہو او خزن یا اونی ہو، ولا یجوز للرجل التحلی بالذهب والفضة، تحلی تحلا یا تحلا، تحلیا کا معنی ہے مزین ہونا، زیور پہننا، ولا يجوز للرجل التحلي بالذهب والفضة، اور جائز نہیں ہے مرد کے لیے مزین ہونا سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ، یعنی مرد کے لیے سونا اور چاندی حرام ہے بھائی، وہ ان کو نہیں پہن سکتا بھائی، ولا بأس بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة، اور کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی میں، والمنطقة، منطقة کہتے ہیں کمر بند کو بھائی، کمر بند، کمر پر باندھا جانے، کمر پر باندھی جانے والی جو چیز ہے، کوئی پیٹی وغیرہ اس قسم کی، وہ کمر بند کہلاتی ہے، عربی میں اسے منطقة کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی میں اور کمر بند میں، وحیلیت سیفی اور تلوار کے زیور میں، مین الفضتی چاندی سے ہونے میں، کہ وہ چاندی کا ہو بھائی، تلوار کا دستہ وغیرہ چاندی کا ہو کوئی حرج نہیں ہے، کمر بند میں اگر چاندی لگی ہوئی ہے مرد استعمال کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، انگوٹھی چاندی کی ہو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اس کے علاوہ کوئی چاندی کی چیز استعمال کرنا مرد کے لیے درست نہیں ہے بھائی، بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بھائی سونے کی انگوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں، یاد رکھیے بھائی مرد کے لیے صرف چاندی بھی، اور وہ بھی تھوڑی سی معمولی سی مقدار ہے، خاص مقدار ہے، اس کی انگوٹھی بنانا تو جائز ہے، سونے کی انگوٹھی یا سونے کی زنجیر وغیرہ پہننا حرام ہے، یا کوئی اور سونے کا زیور پہننا حرام، اسی طرح لوہا پیتل وغیرہ ان سے بھی بنی ہوئی کوئی چیز ہے اس کے لیے پہننا درست نہیں ہے بھائی، ہاں یہ گھڑی کی اجازت ہے بنا پر ضرورت کے بھائی، ضرورت کی بنا پر، کیونکہ اس میں وقت دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے اس کی اجازت، ورنہ اور ویسے کسی صورت میں سونا لوہا پیتل وغیرہ کوئی چیز کسی صورت میں پہننا درست نہیں، زیب و زینت کے لیے بھائی، وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور جائز ہے عورتوں کے لیے زینت حاصل کرنا سونے کے ساتھ، سونے کے ذریعے اور چاندی کے ذریعے، ہاں عورتیں پہن سکتی ہیں سونے اور چاندی کے زیور پہن سکتی ہیں بھائی، وَيُكْرَهُ أَن يُلْبَسَ الصَّبِيُّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، اور مکروہ ہے کہ پہنایا جائے چھوٹے لڑکے کو سونا اور ریشم، سبھی چھوٹا بچہ جو مذکر ہو، مؤنث ہو تو صبیتن کہتے ہیں بھائی، گولتا ساتھ مل جاتی ہے، تو چھوٹا لڑکا ہے بھائی، صغیر ہے، آپ دیکھتے ہیں بچوں کو زیور پہنا دیتے ہیں لوگ، یاد رکھیے جیسے مرد کے لیے زیور اور ریشم پہننا جائز نہیں ہے، چھوٹے بچے چھوٹے لڑکے کو بھی زیور اور ریشم پہنانا جائز نہیں ہے، ہاں بچی ہے چھوٹی صغیرہ اس کو پہنا سکتے ہیں، تو بچوں کے اندر تو خصوصاً لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے بھائی، اور پھر چاندی وغیرہ کے تعویذ بھی پہنا دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے بھائی، تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يُلْبَسَ الصَّبِيُّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، اور مکروہ ہے کہ پہنایا جائے چھوٹے لڑکے کو سونا اور ریشم، وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالِدِّهَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اسی طرح یاد رکھیے جیسے مرد کے لیے سونے اور چاندی کا زیور پہننا جائز نہیں، اسی طرح کھانا پینا، تیل لگانا یا خوشبو لگانا سونے اور چاندی کے برتن میں یہ مرد کے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے. عورت کے لیے چاندی اور سونے کا زیور تو استعمال کرنا جائز تھا، لیکن اس کے برتن استعمال کرنا یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے. بھائی وہ اس کے لیے زیب و زینت اس سے حاصل کرتی ہے، اس کی تو اجازت ہے شریعت میں، لیکن اس کے برتن وغیرہ استعمال کرتی ہے یہ درست نہیں، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی متکبرین کا طریقہ ہے کہ سونے چاندی کے زیور استعمال کرتے ہیں. بھائی تو کہتے ہیں ولا یجوز الاکل والشرب، اور جائز نہیں ہے کھانا اور پینا، وللدہان اور تیل لگانا، والتطیب اور خوشبو لگانا، فی آنیت الذهب والفضه، آنیہ برتن کو کہتے ہیں جمع اینا کی، فی آنیت الذهب والفضه سونے اور چاندی کے برتن میں، للرجال والنساء مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، یعنی دونوں کے لیے یہ حکم ہے، کسی کے لیے بھی اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بھائی ولا باس باستعمال آنیت الزجاج والرصاص والبلور والعقیق، اور کوئی حرج نہیں ہے. بھائی زجاج کہتے ہیں شیشے کو، بھائی شیشہ، رصاص، رصاص جو ہے یہ ایک دھات ہے، بھائی دھات ہے، جیسے لوہا تانبا پیتل ہوتا ہے اسی طرح کی ایک دھات ہے جسے رانگ کہتے ہیں، رانگ، را الف نون گاف، بھائی رانگ، جسے رانگ کہتے ہیں. ول بلور، بلور یہ بھی مولانا شیشے جیسا ایک شفاف پتھر ہے بھائی، جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے. عقیق یہ ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے بھائی، سرخ رنگ کا، عموماً لوگ انگوٹھیوں وغیرہ میں لگاتے ہیں بھائی. اور کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شیشے، رانگ اور بلور اور عقیق کے برتن استعمال کرنے میں. وَيَجُوزُ الشُّرْبُ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور جائز ہے پینا ایسے برتن میں، المفضضی، جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ایسے برتن میں پانی پینا جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے، یعنی چاندی کے کوئی نقش و نگار وغیرہ اس پر بنائے گئے ہیں، تو اس میں پانی پینا جائز ہے بھائی، اس میں پانی پینا جائز ہے. ہاں جہاں منہ لگائے وہاں چاندی نہیں ہونی چاہیے بھائی. پہلے تو مسئلہ گزرا پورا برتن ہی چاندی کا ہو وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن برتن کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے اس پر چاندی کے کوئی نقش و نگار ہیں، تھوڑی چاندی چڑھائی گئی ہے اس کے اندر پانی پینا جائز ہے. لیکن میں نے بتلایا شرط کیا ہے کہ جہاں منہ لگا کر پانی پیئے وہاں پر چاندی نہ لگی ہوئی ہو. کہتے ہیں امام صاحب یہ مسئلہ پیش ہوا، امام صاحب اور بڑے علماء موجود تھے ایک جگہ پر، کسی نے یہ سوال پوچھا بھائی، سارے اب خاموش ہیں بھائی، سب نے کہا جائز نہیں ہے بھائی. اچھا تو امام صاحب سے پوچھا گیا، امام صاحب خاموش تھے بھائی، امام صاحب نے کہا کہ درست ہے بھائی. انہوں نے کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے دیکھو قیاس دیکھو امام صاحب کا، کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ ایک آدمی نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہو، چاندی کی انگوٹھی تو جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں اور چلو میں پانی بھر کے پی رہا ہے منہ لگا کے، آپ بتاؤ پینا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ یہ بھی برتن کی طرح ہو گیا, اور اس میں بھی کیا لگی ہوئی ہے, چاندی لگی ہوئی ہے. تو سارے حیران رہ گئے امام صاحب کا جواب سن کر. بھائی وہ تو جائز تھا, سارے کہتے ہیں بھائی یہ تو جائز ہے, بھائی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور جھولو میں سے پانی پی رہا ہے, تو کہتے ہیں یہ بھی اسی برتن کی طرح ہو گیا جس میں کیا لگی ہوئی ہے, چاندی لگی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں ویجوز الشرب فی الاناء المفضض عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اور جائز ہے پینا ایسے برتن کے اندر جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, اور والرکوب علی السرج المفضض, اور اسی طرح جائز ہے سوار ہونا, سرج کہتے ہیں زین کو بھائی جو گھوڑے وغیرہ پر رکھتے ہیں سوار ہونے کے لیے, اور سوار جائز ہے سوار ہونا ایسی زین پر المفضض جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے, والجلوس, اور اسی طرح جائز ہے بیٹھنا علی السریر المفضض ایسے تخت یا ایسی چارپائی پر المفضض جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے. بھئی ایک زین ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے, ایک تخت ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے, یاد رکھیے ان پر بھی بیٹھنا جائز ہے, سوار ہونا جائز ہے, بشرطے کہ جہاں بیٹھے اور جہاں ہاتھ وغیرہ رکھتا ہے وہ اس جگہ پر چاندی نہیں ہونی چاہیے. بھائی اسی طرح کرسی ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے اس پہ بھی بیٹھنا جائز ہے, لیکن ایسی جگہ پر چاندی ہو کہ وہاں ہاتھ نہیں رکھتا, بھائی جہاں ہاتھ رکھتا ہے وہاں چاندی نہیں ہونی چاہیے, پھر جائز ہے ورنہ جائز نہیں. وَيُكْرَهُ التَّعْشِيرُ فِي الْمُصْحَفِ وَالنَّقْطُ, اور مکروہ ہے تعشیر قرآن کے اندر, وَالنَّقْطُ اور نقطے اور اعراب لگانا. تعشیر بھائی عشرہ سے ہے بھائی, یعنی دس آیتوں کے بعد نشان لگایا کرتے تھے بھائی قرآن کے اندر, بھائی سمجھ میں آیا, تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور فقہاء کرام نے بھائی. اور اسی طرح قرآن کے اندر نقطے اور اعراب لگانا, بھائی اگر آپ نے قدیم عربی دیکھی ہو خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بادشاہوں کو بھیجے تھے آپ نے وہ خطوط دیکھے ہوں گے, ان کی نقل ملتی ہے بھائی, لوگ برکت کے لیے گھروں میں بھی لگاتے ہیں, تو وہ خطوط میں آپ دیکھیں نقطے نہیں ہیں بھائی, قدیم عربی میں نقطے نہیں ہوتے تھے بھائی, سمجھ میں آیا, تو اور اعراب بھی نہیں ہوتے تھے جو زیر زبر پیش ہیں. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ نقطے لگانا اور اعراب لگانا قرآن میں یہ مکروہ ہے, اسی طرح دس آیتوں کے بعد نشان لگانا یہ بھی کیا ہے, مکروہ ہے بھائی. وجہ یہ تاکہ قرآن میں کسی اور چیز کا خلط نہ آئے بھائی, قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کر دے, لہذا ان چیزوں کو لگانے کی اجازت نہیں. لیکن یاد رکھیے یہ حکم تھا عربوں کے لیے بھائی, عربوں کے لیے, کیونکہ وہ بغیر نقطے اور اعراب کے بھی پڑھ سکتے ہیں, باقی عجمی لوگ جو غیر عرب ہیں ان کے لیے علماء نے اس کو اچھا قرار دیا ہے, یہ نقطے اور اعراب نہ ہوتے تو پھر تمہارے اور آپ کے لیے قرآن کا پڑھنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, وہ تو پھر سارا کام حافظے پر ہوتا کہ آپ آیت خوب اچھی طرح یاد ہو, یہاں کس طرح پڑھنی ہے یہاں کس طرح پڑھنی ہے. اب اعراب لگے ہوتے ہیں, کوئی حافظ نہ بھی ہو قرآن پڑھنا اسے آتا ہے, وہیں سے قرآن پڑھنے کا آپ کہیں بھائی اعراب لگے ہوئے, وہ اطمینان سے پڑھتا چلا جائے گا بھائی. اسی طرح تعشیر یہ بھی, تو اس سے صرف یاد کرنے میں کیا ہوتی تھی, یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی, ہر دس آیت کے بعد نشان لگا دیا تھا. ولا باس بتحلیۃ المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب, اور کوئی حرج نہیں ہے مصحف قرآن بھائی, تخلیہ کہتے ہیں مزین کرنا زیور چڑھانا, اور کوئی حرج نہیں ہے قرآن پر زیور چڑھانے میں, ونقش المسجد اور مسجد کے میں نقش و نگار بنانے میں, وزخرفتی ہی اور اس کو مزین کرنے میں, بما از ذہبی سونے کے پانی سے, بھائی سونے کے پانی سے مسجد کو مزین کیا اور اس میں نقش و نگار بنائے, پھول وغیرہ بنائے, کیا کیسا کر سکتے, کہتے ہیں ہاں بھائی قرآن اور مسجد وغیرہ ان کی تو تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے بھی کیا ہوتی ہے ان کی مقصود تعظیم ہی ہے، لہذا یہ جائز ہیں بھائی۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ مسجد کے مال میں سے اس پر خرچ نہیں کیا جائے گا، کوئی اپنی طرف سے کروانا چاہے تو کروا دے بھائی۔ وَيُكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الْخِصْيَانِ، اور مکروہ ہے، خصیان جمع ہے خصی کی، خصی وہ جس کے خصیتین نکال دیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں خصی سے خدمت لینا مکروہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ مکروہ ہے بھائی۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس طرح تو جب اس سے خدمت لیں گے تو پھر تو غریب لوگ یہی شروع کر دیں گے کہ بھائی کیا کرتے ہیں، یہ امیر لوگ جو خصی ہے اس سے رکھ لیتے ہیں بھائی جلدی خدمت کے لیے، تو یہ حالانکہ یہ تو مسئلہ ہے، اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے، لہذا یہ درست نہیں بھائی، مسئلہ ہے بھائی، سمجھ میں، تخلیق کو بگاڑنا ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الْخِصْيَانِ، اور مکروہ ہے خصی سے خدمت لینا، وَلَا بَأْسَ بِخَصَائِ الْبَهَائِمِ، اور کوئی حرج نہیں ہے چوپایوں کو خصی کرنے میں، چوپایوں کو خصی کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا جی۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جانور خوب پھر موٹا تازہ ہوتا ہے اور اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے بھائی۔ اسی طرح وَإِنْزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ اَي لَا بَأْسَ بِإِنْزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ، انزا کا عطف خصا پر ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے، حمیر کہتے ہیں گدے بھائی، خیل گھوڑے، اور کوئی حرج نہیں ہے گدوں کی جفتی کروانے میں، علی الخیل گھوڑوں پر، گدے کی جفتی کروائی یعنی گھوڑی کے ساتھ، کہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے اس سے، سمجھ میں، گھوڑے اور گدے کی جفتی کروائیں تو خچر پیدا ہوتا ہے بھائی، خچر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہوئے تھے، احادیث میں ذکر آتا ہے، اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار نہ ہوتے بھائی۔ وَيَجُوزُ أَن يُقْبَلَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ، اور جائز ہے کہ قبول کیا جائے ہدیے میں اور اجازت میں غلام کا قول اور بچے کا قول، ہدیے کے اندر غلام اور بچے کے قول کو قبول کیا جائے گا بھائی۔ مثلا غلام بھائی کسی کو آ کر کہتا ہے کہ یہ میرے آقا نے آپ کے لیے یہ چیز بطور ہدیہ کے بھیجی ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے قول کو قبول کیا جائے گا، اس پر اعتماد کر لیا جائے گا، لے لیجیے ہدیہ، اسے وصول کر لیا جائے گا۔ اسی طرح بچہ لے کر آتا ہے، وجہ یہ کہ عموماً ہدیے وغیرہ انہی کے ہاتھ بھیجے جاتے ہیں، غلام یا بچے وغیرہ کے ہاتھ، تو اگر ان کے قول کو اس معاملے میں قبول نہ کیا جائے پھر تو بڑا حرج لازم آئے گا بھائی۔ والاذن، اسی طرح اجازت کے اندر بھائی، کہ غلام کہتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے تجارت کی اجازت دے دی ہے، یا بچہ کہتا ہے کہ میرے ولی نے کیا کیا ہے، مجھے تجارت کی اجازت دے دی ہے، تو ان کے اس قول کو قبول کیا جائے گا۔ وَيُقْبَلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ قَوْلُ الْفَاسِقِ، اور قبول کیا جائے گا معاملات کے اندر فاسق کے قول کو۔ معاملات بھائی آپس میں مرد دو آدمیوں کے درمیان معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، بیع و شراء وغیرہ اور اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے اندر فاسق کے قول کو بھی قبول کیا جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کیونکہ معاملات لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اگر یہاں ہر جگہ ہم عدالت کی شرط لگا دیں کہ نیک قابل اعتماد آدمی ہونا چاہیے، پھر تو بڑا حرج لازم آئے گا، کیونکہ اکثر معاملات تو ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے بھائی۔ وَلَا يُقْبَلُ فِي أَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوْلُ الْعَدْلِ، اور قبول نہیں کیا جائے گا مذہبی خبروں میں مگر عادل کے قول کو، مگر عادل آدمی کے قول کو۔ دیانات جمع ہے دیانتن کی، مذہب کو مذہب بھائی، مذہب سے متعلق جو ہیں، تو دین اور مذہب سے متعلق باتوں کے جو ہیں خبریں ہیں، باتیں ہیں، ان کے اندر عادل آدمی کے قول کو قبول کیا جائے گا، فاسق کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثلا کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ یہ پانی جو پڑا ہوا ہے یہ پانی نجس ہے، اس سے وضو نہ کرنا بھائی، تو اب اگر وہ خبر دینے والا عادل ہے تو پھر تو اس کی بات قابل اعتماد ہے، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پانی سے کیا کریں، وضو کریں، بلکہ اور پانی کوئی نہیں قریب وغیرہ قرب میں، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں. اور اگر یہ خبر دینے والا فاسق ہے تو اسی بات پر اعتماد کرنا ضروری نہیں. آپ اپنا ذہن دوڑائیں بھائی، خود غور و فکر کریں. اگر آپ کا ذہن غالب گمان یہ ہو جائے کہ یہ پانی نجس ہے تو پھر کیا کر لیں، تیمم کر لینا چاہیے. اور اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں بھائی. ولا يجوز ان ينظر الرجل من الاجنبيه الا الى وجهها وكفيها. اور جائز نہیں ہے کہ دیکھے کوئی مرد کسی اجنبی عورت میں سے، الا الى وجهها وكفيها، مگر اس کے چہرے کو اور اس کی ہتھیلیوں کو. کسی اجنبی کے لیے بھائی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے بھائی، ہتھیلیوں کے. اچھا بھائی، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. مولانا چہرے کا بھی پردہ ہے، یہ بنا پر ضرورت کے ہے. ضرورت کے موقع پر صرف چہرے کی طرف یا ہتھیلی کی طرف دیکھنا جائز ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ ضرورت کی بنا پر. جیسے مولانا قاضی نے کسی عورت کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے، پتہ لگے کہ کس کے اس یہ وہی عورت ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح گواہ کوئی عورت کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو وہاں بھی ضرورت کی بنا پر مثلا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ ضرورت ہے، پتہ تو چلے بھائی یہ کس کے خلاف گواہی دے رہے، یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے بھائی. دیکھیے خود آگے صاحب خدوری بتلائیں گے، فَإِن كَانَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الشَّهْوَةِ لَمْ يَنظُرْ إِلَى وَجْهِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ. اور اگر وہ شخص مامون نہیں ہے شہوت سے بھائی، یعنی شہوت آنے کا گمان ہے تو نہیں نہ دیکھے اس کے چہرے کی طرف مگر ضرورت کی بنا پر بھائی. صاحب خدوری کے یہ الفاظ خود بتلا رہے ہیں بھائی کہ معلوم ہوا عام عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی مباح نہیں ہے، کیونکہ اس میں شہوت کا خطرہ ہے. بلکہ آج کل تو زمانہ بہت ہی خراب آ گیا بھائی، اب تو بطریق اولا کیا ہوگا، چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوگا بھائی. بلکہ سارے بھائی ابتدائی فتنے کی ابتدائی چہرے سے ہوتی ہے، انسان کا سارا حسن ہے ہی کہاں پر، دراصل چہرے میں ہے، تو فتنے کی ابتدائی چہرے سے ہوتی ہے، لہذا چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے بھائی. تو دیکھیے اسی لیے صاحب قدوری فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الشَّهْوَةِ، اگر وہ شخص مامون نہیں ہے شہوت سے تو لم ينظر الى وجهها الا لحاجت، تو نہ دیکھے اس کے چہرے کی طرف، الا لحاجت مگر ضرورت کی بنا پر. البتہ بھائی اگر کسی سے نکاح کا ارادہ ہو بھائی تو اس کو ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے، اگرچہ شہوت ہی کا کیوں نہ خطرہ ہو. سمجھ میں آیا؟ پھر بھی اس کے ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے بھائی. وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي إِذَا أَرَادَ أَن يَحْكُمَ عَلَيْهَا، اور جائز ہے قاضی کے لیے بھی جب اس کا ارادہ ہو کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے. کسی عورت کا مقدمہ ہے تو قاضی کے لیے جائز ہے اس کے چہرے کو دیکھنا جب اس کے اوپر فیصلہ کر رہا ہے. وَلِلشَّاهِدِ، اور گواہ کے لیے بھی جائز ہے. إِذَا أَرَادَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا، جب کہ وہ ارادہ کرے اس کے پر گواہی دینے کا، تو کیا جائز ہے قاضی کے لیے بھی جب اس پر فیصلہ کرے اور گواہ کے لیے بھی جب اس پر گواہی دینے کا ارادہ کرے، کیا جائز ہے؟ النظر الی وجہہا، اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے. وَإِن خَافَ أَن يَشْتَهِيَ، اگرچہ یہ خوف ہو کہ شہوت آئے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اگرچہ یہ خوف ہو پھر بھی دیکھ سکتا ہے اس کے چہرے کی طرف بھائی، کیونکہ یہاں ضرورت ہے مولانا. وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَن يَنظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا، بھئی ایک عورت ہے وہی اس کے بدن پر کوئی تکلیف وغیرہ ہے تو طبیب کے لیے اس مرض کے مقام کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ یہاں بھی ضرورت ہے بھئی. وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ، اور جائز ہے طبیب کے لیے، اَن يَنظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا، کہ وہ دیکھ لے مرض کی جگہ کو اس عورت میں سے، وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ. اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی مرد مرد کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے جسم کا، وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ. یاد رکھیے بھائی یہ جو ناک سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے یہ ستر ہے، جس کا چھپانا واجب ہے بھائی، فرض ہے بھائی. اس حصے کو ایک مرد دوسرے کے اس حصے کے علاوہ باقی سارے بدن کو دیکھ سکتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ، اور دیکھ سکتا ہے ایک مرد کسی مرد میں سے، فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ، اس کے سارے بدن میں، إِلَّا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُبَّتِهِ، علاوہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے، اس کے علاوہ باقی بدن کو دیکھ سکتا ہے. وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَنظُرَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى مَا يَنظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَنظُرَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى مَا يَنظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ. بھائی عورت بھی مرد کا اتنا جسم دیکھ سکتی ہے جتنا ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے دیکھنا جائز ہے. کہتے ہیں اور جائز ہے کسی عورت کے لیے، أَن تَنظُرَ مِنَ الرَّجُلِ، کہ وہ دیکھے کسی مرد میں سے، إِلَى مَا، اس جگہ کی طرف، يَنظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، جس کی طرف مرد نظر کر سکتا ہے. یعنی ایسے اتنے حصے پر نظر پڑ جائے تو کوئی حرام نظر نہیں پڑی، یعنی اسے گناہ نہیں. یہ معنی ہے اس کلام کا. وَتَنظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يَنظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلِ. ایک عورت دوسری عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتی ہے بھائی جس میں گناہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہی حصہ، ایک مرد کے لیے دوسرے مرد کے بدن کا جتنا حصہ دیکھنا جائز تھا اتنا ہی ایک عورت کا دوسری عورت کے لیے دیکھنا جائز ہے، اس لیے کیونکہ جنس ایک ہے اور شہوت وغیرہ کا یہاں زیادہ خوف نہیں ہے کیونکہ ایک جنس ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَتَنظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةُ، اور دیکھ سکتی ہے ایک عورت دوسری عورت میں سے، إِلَى مَا، اتنی وہ جگہ، يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يَنظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلِ، کہ وہ کہ جائز ہے آدمی کے لیے اس کی طرف دیکھنا آدمی میں سے، یعنی ایک مرد جتنے مرد کا جتنا حصہ دیکھ سکتا ہے اتنا عورت بھی دوسری عورت کا دیکھ سکتی ہے. وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنْ أَمَتِهِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ وَزَوْجَتِهِ إِلَى فَرْجِهَا. بھئی ایک آدمی ہے، اس کا ایک عورت سے نکاح ہو گیا، یہ اس کی بیوی ہے اور ایک باندی ہے اس کی، بھائی باندی اور بیوی کے ساتھ آپ جانتے ہیں صحبت بھی جائز ہے، تو ان کے بدن کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھیے آدمی اپنی بیوی کا یا اپنی باندی کا سارا بدن دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے، اگرچہ دیکھنا اچھا نہیں ہے لیکن جائز ہے، یعنی حرام نہیں ہے بھائی. تو لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دیکھے اور شرمگاہ کو ایک دوسرے سے چھپائیں بھائی. کہتے ہیں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنْ أَمَتِهِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ، اور دیکھ سکتا ہے کوئی مرد اپنی وہ اپنی ایسی باندی، الَّتِي تَحِلُّ لَهُ، جو اس مرد کے لیے حلال ہے، اس کو، وَزَوْجَتِهِ، اور اپنی بیوی میں سے، ان دونوں میں سے دیکھ سکتا ہے، إِلَى فَرْجِهَا، ان کی شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن بین السطور آپ دیکھ رہے ہیں بھائی وَالْأَوْلَى عَدَمُ النَّظَرِ، بھائی کہ بہتر کیا ہے نہ دیکھے بھائی. وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ. اچھا بھائی جو محرم عورتیں ہیں بھائی ان کے بدن کا کتنا حصہ دیکھنا دیکھ سکتا ہے اور کتنا حصہ نہیں دیکھ سکتا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ، اور دیکھ سکتا ہے مرد اپنی محرمہ عورتوں میں سے، إِلَى الْوَجْهِ، ان کے چہرے کی طرف، وَالرَّأْسِ، اور سر کی طرف، وَالصَّدْرِ، اور سینے کی طرف، وَالسَّاقَيْنِ، اور پنڈلیوں کی طرف، وَالْعَضُدَيْنِ، اور بازوؤں کی طرف، وَلَا يَنظُرُ إِلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَفَخِذِهَا، اور نہ دیکھے ان کی پشت کی طرف اور نہ ان کے پیٹ کی طرف، وَفَخِذِهَا، اور نہ ان کی رانوں کی طرف، پیٹ پشت اور رانوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے بھائی. ان کے علاوہ بازو ہیں، پنڈلیاں ہیں، سینہ ہے، سر ہے، چہرہ ہے، ان کی طرف دیکھنا جائز ہے، یعنی ان پر نظر پڑے تو یہ حرام نہیں اور نیز اس لیے بھی کہ یہاں پر ابدی حرمت ہے، انسان جانتا ہے کہ یہ عورتیں مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، تو یہاں شہوت کا بھی خطرہ نہیں ہے بھائی۔ وَلَا بَأْسَ بِأَن يَمُسَّ مَا جَازَ لَهُ أَن يَنْظُرَ إِلَيْهَا مِنْهَا۔ یاد رکھیے جس حصے کو دیکھنا جائز اس حصے کو ہاتھ لگانا چھونا بھی جائز ہے بھائی، اور جس حصے کو دیکھنا جائز نہیں اس کو چھونا بھی جائز نہیں۔ وَلَا بَأْسَ، اور کوئی حرج نہیں ہے بھی، أَن يَمُسَّ مَا جَازَ لَهُ أَن يَنْظُرَ إِلَيْهَا مِنْهَا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چھوئے، ماں کوئی حرج نہیں ہے چھونے میں، ما اس جگہ کو، جاز لہو ان ینظر الیہا، کہ جائز ہے اس کے لیے اس کی طرف دیکھنا، منہا اس عورت میں سے۔ وینظر الرجل من مملوکت غیرہ الی ما یجوز لہ ان ینظر الیہ من ذوات محارمہ۔ بھائی اپنی باندی کا حکم تو بیان ہوا، اس کا تو سارا جسم دیکھنا انسان کے لیے جائز ہے، غیر کی باندی کے کتنے بدن کو دیکھ سکتا ہے اور کتنا نہیں۔ کہتے ہیں بھائی جتنا اپنی محرم عورتوں کو دیکھ سکتا، ان کے جسم کا جتنا حصہ دیکھنا جائز تھا، اتنا ہی حصہ غیر کی باندی کا دیکھنا بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آئے بھائی، اپنی محرم عورتوں میں بھائی انسان چونکہ ان کے پاس آتا جاتا ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، گھر میں عموماً عورت نے عام کام کاج کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو عموماً نظر ادھر ادھر پڑ گئی تو یہ نہ یہ کوئی گناہ والی نظر نہیں ہے، سمجھ میں آیا، نہ تو شہوت ہے اس کے اندر اور نیز اس کا دیکھنا حرام بھی نہیں ہے بھائی۔ اور اسی طرح باندی ہے وہ بھی انسان پر داخل ہوتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے بھائی، کام کاج کے لیے اس کو بھیجنا پڑتا ہے، غیر کی باندی بھی ہے لیکن وہ ہر طرف اس کو کبھی ایک کے گھر بھی بھیج رہے ہیں کام کے لیے، دوسرے کے گھر بھی بھیج رہے ہیں، باہر بھی بھیج رہے ہیں، تو وہ بھی اسی کی طرح محارم کی طرح ہوئی، تو محارم کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز تھا اسی طرح اس کے بدن کے بھی اتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے۔ تو یہ تو دیکھیے کہتے ہیں وینظر الرجل من مملوکت غیرہ، اور دیکھ سکتا ہے مرد بھائی غیر کی مملوکہ کو، الا ما اس مقام تک، یجوز لہو کہ جائز ہے اس کے لیے، ان ینظر الیہ من ذوات محارمہ، اس کے لیے نظر کرنا اپنی محرم عورتوں میں سے، یعنی ان میں سے جتنی جگہ دیکھنا جائز تھا غیر کی باندی میں بھی اتنا دیکھنا جائز۔ ولا باس بان یمس ذلک اذا اراد الشراء، اور کوئی حرج نہیں ہے اس جگہ کو چھونے میں بھی، اذا اراد الشراء جبکہ خریدنے کا ارادہ ہو، اگر کسی باندی کو خریدنے کا ارادہ تو جس جگہ کو دیکھنا جائز اس جگہ کو چھونا بھی جائز۔ وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ، اگرچہ یہ خوف ہو کہ شہوت آئے گی بھائی اسے۔ وَالْخَسِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ كَالْفَحْلِ، اور خسی دیکھ نظر کرنے میں اجنبیہ کی طرف، بھائی خسی ہے وہ اجنبیہ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا بھائی، وہ تو نامرد ہے بھائی۔ کہتے ہیں بھائی وہ بھی نر کی طرح ہی ہے، یعنی مرد کی طرح ہے، جو مرد کا حکم تھا وہی کس کا حکم ہے، خسی کا بھی حکم ہے۔ کہتے ہیں والخسی فی النظر الی اجنبیت کالفحل، اور خسی اجنبیہ کی طرف نظر ڈالنے میں، کالفحل نر کی طرح ہے یعنی مرد کی طرح ہے۔ ولا يجوز للمملوك ان ينظر من سيدته، اچھا بھائی ایک عورت ہے اس کا غلام ہے، اس غلام کے لیے اپنی مالکن کا کتنا بدن دیکھنا جائز ہے اور کتنا حرام ہے؟ کہتے ہیں بھائی جیسے ایک اجنبی کا جتنا حصہ اس عورت کا دیکھنا جائز تھا اس کا اتنا حصہ دیکھنا اس غلام کے لیے اپنے مالکن کا جائز ہے، یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں، اور باقی حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے بھائی، وہ بھی کبھی ضرورت کی بنا پر کہ پتہ لگے اس کی مالکن ہے بھائی۔ ولا یجوز للمملوک، اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے کہ ینظر من سیدتہ کہ وہ دیکھے اپنی مالکن میں سے، الا الی ما یجوز للاجنبی، مگر وہ جگہ کے جائز تھا کسی اجنبی کے لیے، النظر الیہ منہا اس جگہ کی طرف نظر کرنا اس عورت میں سے، ویعزل عن امته بغیر اذنها ولا یعزل عن زوجته الا باذنها۔ اچھا بھائی عزل بھائی جس کو یوں کہیں گے قدیم زمانے کی فیملی پلاننگ بھائی، آج کل تو بڑے طریقے آ گئے ہیں، یہ تو یہ قدیم زمانے میں طریقہ تھا عزل کا بھائی، کہ انسان صحبت کرے اور انزال کے وقت اپنے عضو کو باہر نکال کر انزال باہر کرے بھائی، تاکہ اولاد پیدا نہ ہو بھائی. اب یہ باندی کے ساتھ عزل کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ عزل کرتا ہے، کیا ان کی اجازت کے بغیر درست ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں باندی کے ساتھ عزل کرتا ہے تو پھر وہاں پر باندی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ عزل کرتا ہے تو اس کی اجازت بھی ضروری ہے. تو کہتے ہیں وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، اور عزل کرے اپنی باندی سے اس کی اجازت کے بغیر ہی، یعنی عزل کر سکتا ہے اپنی باندی سے اس کی اجازت کے بغیر. وَلَا يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، اور عزل نہیں کر سکتا اپنی بیوی سے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. وَيُكْرَهُ الْإِحْتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ. احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنا بھائی، چیز کو مہنگا بیچنے کے لیے روک لینا اپنے پاس بھائی، تاکہ قیمتیں جب بڑھ جائیں تو میں اسے پھر بیچوں گا، اس کو کہتے ہیں احتکار بھائی. اقوات جمع ہے قوت کی، قوت کہتے ہیں غذا اور خوراک کو. ویکرہ الاحتکار فی اقوات الآدمیین والبہائم بھائی، یہ ذخیرہ اندوزی یاد رکھیے، ذخیرہ اندوزی جائز ہے بشرطے کہ اس سے علاقے والوں کو، شہر والوں کو تکلیف نہیں پہنچتی بھائی. آپ ویسے ایک چیز خرید کر رکھ لیتے ہیں بھائی کہ چلو ذرا قیمت بڑھے گی میں بیچوں گا، لیکن چیز اتنی مارکیٹ میں مل رہی ہے کہ اب کوئی کسی کو اس سے تکلیف نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا بھائی، تو اس طرح کرے گا اس صورت میں یہ کرنا جائز ہے بھائی. لیکن اگر شہر میں اس چیز کی پہلے ہی کمی ہے اور ایک آدمی کیا کر لیتا ہے بھائی، ایک چیز خرید کر روک لیتا ہے اپنے پاس تاکہ اور مہنگی ہو جائے اور پھر میں خوب پیسے کماؤں، تو دیکھو یہ ایسی ذخیرہ اندوزی ہوئی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے بھائی، لہذا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے بھائی. تو ذخیرہ اندوزی سے اگر کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو جائز ہے، اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہے بھائی. چاہے آدمیوں کا غلہ ہو چاہے جانوروں مویشیوں کا غلہ ہو. وَيُكْرَهُ الْإِحْتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ، اور مکروہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنا آدمیوں کے غذا میں یا خوراک میں. والبہائم، اور اسی طرح چوپایوں اور مویشیوں کی خوراک میں. اِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ، جبکہ ذخیرہ اندوزی فی بلدن، ایسے شہر میں ہو. بلد نکرہ ہے، یزر اس کے بعد فیل آیا، نکرہ کے بعد فیل آیا تو کیا بنتے ہیں آپس میں؟ موصوف صفت بنتے ہیں، اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسا. جبکہ یہ ذخیرہ اندوزی فی بلدین، ایسے شہر میں ہو. یزر الاحتکار بھی اہلی ہی، کہ نقصان دیتا ہو، نقصان دیتی ہو ذخیرہ اندوزی اس شہر والوں کو. ومن احتکر غلت زیعتہ او ما جلبہ من بلد آخر فلیس بمحتکر، اور جس شخص نے ذخیرہ کیا غلت زیعتہ اپنی زمینوں کا، غلہ زیع کہتے ہیں قابل کاشت زمین کو، اپنی جو اپنے کھیتوں کا غلہ، اپنی زمینوں کا غلہ جس نے ذخیرہ کیا. او ما جلبہ من بلد آخر، یا جسے وہ لے کر آیا ہے دوسرے شہر سے، ایک آدمی نے اپنی کھیت کی غلہ ذخیرہ کر لیا، یا ایک شہر دوسرے شہر سے وہ خود سامان لے کر آیا اور اس کو ذخیرہ کر لیا ہے، کہتے ہیں فلیس بمحتکرین، تو یہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے، یہ ذخیرہ اندوز نہیں ہے بھائی. ہاں اس میں اختلاف کرتے ہیں، دوسرے شہر سے لے کر آیا ہے تو پھر دیکھیں گے شہر والوں کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر بھی کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی ہے یہ، اور گناہگار ہوگا. جبکہ باقی اپنی زمین کا غلہ بھائی، وہ تو اس کی اپنی زمین ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے، اس کو ذخیرہ کرنا چاہے تو ذخیرہ کر سکتا ہے. وَلَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُسَعِرَ عَلَى النَّاسِ، بھائی یہ قیمتیں چیزوں کی کیا بادشاہ مقرر کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی. وَلَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ، اور مناسب نہیں ہے بادشاہ کے لیے، أَنْ يُسَعِرَ کہ قیمتیں مقرر کرے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، یعنی چیزوں کی قیمتیں وغیرہ مقرر کرنا یہ بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے بھائی، بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ تو سمن وغیرہ جو قیمت آپس میں طے کرتے ہیں، یہ تو جن کی چیز ہے ان کا، وہ عقد کرنے والوں کا اپنا حق ہے، جتنی چاہیں کسی چیز کی کیا کر لیں آپس میں، جتنے سمن چاہیں اس کے مقرر کر لیں آپس میں. ہاں اگر لوگ کیا کرتے ہیں کسی چیز کو، بڑے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، چیزیں مہنگی بیچ کر خوب زیادہ نفع، زیادہ سے زیادہ نفع کما رہے ہیں، کمانے کی کوشش میں کر رہے ہیں اور لوگوں کو، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، تو پھر بادشاہ کیا کر سکتا ہے، سمجھدار لوگوں کے مشورے کے ذریعے ان پر قیمتیں مقرر کر سکتا ہے بھائی. وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ، اور مکروہ ہے اسلحے کا بیچنا فتنے کے زمانے میں. بھئی ایک جگہ پر فتنہ ہے، شورش برپا ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے فتنہ پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت وغیرہ میں مصروف ہیں، ان ایام میں اسلحہ بیچنا ایسے آدمی کو جس کے بارے میں پتہ ہے یہ فتنے والوں میں سے ہے، یہ مکروہ ہے مولانا، یہ کیا ہے، مکروہ ہے بھائی، اسلحہ اس کو نہ بیچے. ولا باس ببيع العصير ممن يعلم انه يتخذه خمرا، بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس انگور کا بہت زیادہ رس پڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اسے خریدنے آیا، اسے پتا ہے انگور کا رس میں اسے بیچوں گا، یہ اسے لے جا کر شراب بنائے گا، تو کیا بیچنا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی جائز ہے، یہ اس کو انگور کا رس بیچ سکتا ہے، اگرچہ یہ علم ہی کیوں نہ ہو کہ یہ اسے لے جا کر کیا کرے گا، شراب بنا لے گا. بھائی یہ کیا بات ہوئی، پچھلے مسئلے میں آپ نے بتلایا تھا کہ اسلحہ ہے، اسلحے سے کتنا زیادہ پھیلے گا وہ اس قوت پکڑیں گے، تو ان کو اسلحہ بیچنا مکروہ ہے، اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ اس رس سے کیا کرے گا، وہ شراب بنائے گا، یہ کہتے ہیں یہ بیچنا مکروہ نہیں ہے. کہتے ہیں وجہ یہ کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے، وہاں آپ جو اسلحہ دیں گے عین اسی اسلحے سے گناہ کیا جائے گا، فتنہ پھیلایا جائے گا، اور یہاں پر جو آپ رس دے رہے ہیں اس رس سے گناہ کا کام نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس رس کی حقیقت ہی بدل جائے گی، جب شراب بنائیں گے تو وہ رس رہا ہی نہیں، ماہیت ہی بدل گئی، سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پر فتنہ یا جو فساد آیا تھا وہ عین اسی چیز سے آیا تھا جو آپ نے بیچی تھی، اور یہاں عین اس چیز سے فساد نہیں ہے، بلکہ اس کو بدلے گا اور اسے شراب بنائے گا، پھر اس میں فساد آیا، اس سے پہلے فساد نہیں تھا بھائی. تو کہتے ہیں ولا باس ببیع العصیر، اور کوئی حرج نہیں ہے رس کے بیچنے میں، ممن اس شخص کے ہاتھ، یعلم کہ جس کے بارے میں یہ جانتا ہے، انہ یتخذہ خمرا کہ وہ اس سے بنا لے گا شراب، کہ وہ اس سے کیا کرے گا، شراب بنا لے گا، اس کو رس کا بیچنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.